اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده سبرت الارض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين رضان محترم، ہماری گفتگو گزشتہ شب شروع ہوئی ہے کہ اسلامی تحریکوں کے لیے تین بہت بنیادی عوامل یا عناصر ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بصیرت، اور ایک ہے استقامت، اور ایک ہے شجاعت. بات بصیرت سے شروع ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم شجاعت اور استقامت کی بھی بات کریں گے تو وہ اس وقت قابل قدر ہے جب وہ بصیرت کے ساتھ ہو. اگر بصیرت کے ساتھ نہ ہو تو جتنی بھی استقامت ہو وہ بے بصیرتی والی استقامت ہوگی. اور بصیرت سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو بظاہر سامنے نہیں ہیں. ایک ایسا نور، ایک ایسی دانش و بینش جس کے ذریعے انسان چیزوں کی حقیقت تک پہنچتا ہے. ورنہ بصارت سے تو ہر انسان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، فقط بصارت سے دیکھنا کافی نہیں ہے. اور بصیرت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الاعمى من یعمى بصره انما الاعمى من تعمى بصیرته، کہ اصل میں نابینا وہ نہیں ہے کہ جس کی بصارت ختم ہو جائے، اصل میں تو نابینا وہ ہے جس کی بصیرت ختم ہو جائے. بظاہر بصارت ہو لیکن بصیرت نہ ہو تو انسان کی حیثیت، اہمیت، شعور، بلکہ ایک اور خوبصورت جملہ غرر الحکم میں مولا کائنات سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فقد البصر احون من فقدان البصیرہ، کہ اگر آنکھوں کی بصارت زائل ہو جائے تو یہ آسان تر ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان کی بصیرت زائل ہو جائے. اگر بصارت زائل ہو جائے تو اتنی تکلیف دہ بات نہیں ہے، لیکن اگر بصیرت زائل ہو جائے خدا نخواستہ تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اس قدر بصیرت کو اہمیت دی گئی ہے تاکہ انسان مومن جو ہے وہ اس نور کو حاصل کرے جس کے ذریعے ایک انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. البتہ صرف لفظ بصیرت نہیں ہے، اور الفاظ بھی ہیں جو اس کے ہم معنی ہیں. مثال کے طور پر فراست، یا کل میں عرض کر رہا تھا حکمت، یہ سب چیزیں انسان کی اس دانش و بینش کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعے انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. کیونکہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی, اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ویسی ہی ہو جیسی ہمیں نظر آ رہی. اسی لیے ایک دعا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, منسوب ہے, جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبے میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں ایک جگہ ذکر کیا ہے, کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کرنے کے لیے کہا کہ ربی ارینی الاشیاء کما ہیا, کہ بار الہ ہمیں اشیاء کو, چیزوں کو اس طرح دکھا دے جس طرح کے وہ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کا شعور اس قدر بلند ہو جائے, انسان کی رسائی اتنی ہو جائے کہ وہ اشیاء کو اس طرح دیکھ لے جس طرح کے وہ ہیں. کیونکہ جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی. یہ فقط غالب کی بات نہیں ہے کہ ہے کواکب کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ, یہ بات صرف کواکب کی نہیں ہے, یہ پوری دنیا ہی ایسی چل رہی ہے کہ جو چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہیں. اور اگر اسی طرح ہوں تو اتنے سارے علم کے شعبوں کی, خاص طور پر سائنس کے برانچز کی ضرورت باقی نہ رہے. تو یہ تو انسان جب ایک خاص فراست حاصل کرتا ہے تو پھر کہیں جا کے وہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا, آج میں کچھ مثالیں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے, بعض اوقات اہم معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بصیرت کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے تھے. بہت ساری مثالیں, میں ایک مثال ایک پیغمبر اکرم کی سیرت سے, ایک آتا امیر المومنین کی سیرت سے. مثال کے طور پر صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول معاہدہ کر رہے ہیں اور جو کچھ مشرکان مکہ شرط پیش کر رہے ہیں, پیغمبر ان تمام شرطوں کو قبول کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کی طرف جائے گا تو آپ واپس کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ جو وہاں موجود ہیں سامنے آس پاس, ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسا ایگریمنٹ ہے بھائی. معاہدے برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں عام طور پر, ان کو اس میں برابری نظر نہیں آ رہی ہے. اور کئی باتیں اس طرح ہوئیں. ابو دجانا ایک دم زخمی حالت میں آ گئے ان کے سامنے, اور جیسے آئے تو مسلمانوں نے فوراً اپنے پاس ان کو لے لیا. زخمی تھے, پیچھے پیچھے ان کے والد آ گئے, اور جو اپنے بیٹے پہ تشدد کیا کرتے تھے, مشرک تھے اس وقت, کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا دیکھیں اس طرف چلا گیا ہے. مشرکین نے کہا کہ یہ تو واپس کریں گے آپ. تو آپ نے کہا واپس کریں گے, خود دے جانا جاؤ. اب مسلمان جذباتی منظر ہے, سوچ لیں آپ کیسا جذباتی منظر ہوگا. لوگوں نے کہا ابھی تو ایگریمنٹ سائن بھی نہیں ہوا ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, سائن نہیں ہوا ہے, بات طے پا گئی ہے نا, ان کا کوئی آدمی آئے گا ہم واپس کریں گے, واپس کرو. اب وہ جانا جاؤ, خدا کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کرے گا, ابھی تو تم جاؤ. کتنا مشکل کام ہے کہ مسلمان اپنے ایک ساتھی کو, زخمی ساتھی جو تشدد کی وجہ سے زخمی ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے واپس انہیں مشرکین کے حوالے کر دیں. لیکن معاہدہ ہو گیا, اور عہد و پیمان تو آپ جانتے ہیں اسلام اس معاملے میں کتنا سخت گیر واقع ہے کہ کفار و مشرکین سے بھی اگر عہد و پیمان ہو تو پورا کرو. واپس بھیج دیا. تو بہت سے لوگ جو یہ ان مناظر کو دیکھ رہے تھے سامنے, بصارت سے دیکھ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پائے, بے چین ہو گئے, بےقرار ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کسی نے یہ سوال بھی کر لیا کہ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. اچھا یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ سب اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا خدا کی طرف سے کر رہے ہیں؟ کہا خدا کی طرف سے کر رہے ہیں. تو اتنے دب کے کیوں کر رہے ہیں ہم سلو؟ آپ نے کہا بس جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے, وہ واپس جا کے اپنے ساتھی سے بھی انہوں نے پوچھا کہ اتنے دب کے سلو کیوں کر رہے ہیں. بعد میں بھی کہتے تھے کہ جس قدر شک مجھے رسالت پر اس دن ہوا پھر کبھی نہیں ہوا. تو آپ دیکھیے سامنے کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. آج ہم تاریخ اسلام کے طالب علموں کو, سیرت طیبہ کے طالب علموں کو ایک سوال دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو کے اس کا جواب لکھتے ہیں, بہت اچھے نکات لکھتے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی, صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی, اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا. یہ تو بات کی تاریخ نے بتایا نا, یہ تو 3-4 سال کے اندر حقیقت سامنے آ گئی. تو ایک انسان کا ویژن ابھی 5 سال کے بعد کی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا اور وہ اللہ کے رسول کے ایک اقدام پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سمجھ میں آنے کے لیے بصارت کافی نہیں ہے, بصیرت ضروری ہے. تلوار پڑے ایک محمد والے محمد. تو جب صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آئے مسلمانوں کے تو صلح امام حسن کہاں سمجھ میں آتی؟ وہ تو حالات ہی مختلف ہیں. وہاں تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی بصیرت سے آ رہی ہیں, اپنے ساتھی اپنے لوگ. جس شخص پر آپ اعتبار کرتے ہیں وہ دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے, جس کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں وہ دشمن کے ہاتھوں میں بک جاتا ہے. وہاں تو کیفیت یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے جس پر اعتبار کیا, بعض تو ان کی اپنے جن سے رشتہ داری بھی نکلتی تھی, عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب جن کو آپ نے سپہ سالار بنایا, وہ سپہ سالار 12,000 کا لشکر لے کر گئے اور مقابلہ کیا, بلکہ بہت زبردست مقابلہ ہوا. اور 12,000 کا لشکر کوئی 20,000 کے لشکر پر بھاری رہا. لیکن جب شام ہو گئی اور جنگ رک گئی, راتوں میں پھر رات میں اپنے اپنے مقتولین کو انہوں نے دفن کیا. آرام کرنے کے بعد جب صبح بیدار ہوئے, اب لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کے لشکر کا سپہ سالار ان کو نماز پڑھائے گا, فجر کی نماز. سپہ سالار ہی ظاہر ہے کہ اس لشکر کے لیے اولی الامر ہوتا تھا. اب اولی الامر صاحب کی تلاش ہو رہی ہے, اس خیمے میں, اس خیمے میں, اس خیمے میں, اس خیمے میں, کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. وہ بھی کہاں گئے ہمارے سپہ سالار؟ امامت کریں گے, وہ امام ہے ہمارے, امام یعنی لیڈر. لیڈر صاحب نمودار ہوئے دشمن کے کیمپ سے اور وہاں سے اعلان ہوا کہ تمہارے لیڈر تو ہمارے پاس ہیں, تمہارے سپہ سالار. جان کی امان چاہتے ہو تو اس طرف آ جاؤ, ادھر کچھ نہیں رکھا ہوا. پتہ چلا کہ یہ لیڈر صاحب 5 لاکھ میں بک گئے. اب جب سپہ سالار ہی بک گیا تو لشکر کا کیا حال ہوگا؟ لشکر تو بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا. 12,000 میں سے 8,000 ادھر سے نکل کر ادھر چلے گئے. تو سب سے زیادہ بے بصیرت لوگ اگر کسی کو ملے تو وہ امام حسن علیہ السلام کو ملے. دشمن کا وفد آیا ملاقات کرنے, میٹنگ کرنے کے لیے. وہ میٹنگ ہوئی, کچھ طے نہیں پایا. جب جانے لگے تو امام حسن کے ساتھیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ خدا نے فرزند رسول کے صدقے میں امت مسلمہ کو بچا لیا اور حسن مجتبیٰ سلو پر آمادہ ہو گئے ہیں. اب یہ امام حسن کے اپنے ساتھی ہیں, ان کی بصیرت دیکھیں آپ, کہ اپنے امام سے آ کے پوچھنا چاہیے نا انہیں کہ بھائی کیا ہوا اور کیا طے پایا. امام سے آ کے پوچھ نہیں رہے بلکہ امام کے خیمے میں آ کے دھاوا بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہی آپ کو کرنا تو ہمیں کیوں لے کر آئے. آپ نے کہا کچھ طے نہیں پایا ہے لیکن سن نہیں رہے. جس مسلے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس مسلے کو کھینچ لیا کسی نے, آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے دوست سے آبا کھینچ لی گئی, آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ایک کلاڑے سے آپ پر وار کیا گیا, زخمی ہو گئے آپ. کن لوگوں نے کیا؟ شام کے لشکر نے نہیں کیا, یہ امام حسن کے اپنے ساتھیوں نے کیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں, لوگ امام کے ساتھ ہیں, لیکن بصیرت سے آ رہی ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسی قسم کے لوگ مولا علی کو ملے. دیکھیں یہ جتنی مثالیں میں دے رہا ہوں اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو واقعی صاحبان بصیرت تھے اور جو صحیح معنوں میں پیغمبر کی امام کی معرفت رکھنے والے تھے, ایسے لوگ بھی تھے. لیکن کیا کریں کہ حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ با بصیرت لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں, بے بصیرت لوگ حاوی ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, ایک محلے میں 100 مکانات ہیں, 100 مکانوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن 2 بدماش آتے ہیں وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے فائرنگ کرتے ہیں. فائرنگ کرنے والے 2 ہیں, شریف لوگ 100 گھروں میں رہ رہے ہیں. لیکن جو شریف لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, فوراً گھر کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈا لگا دیتے ہیں. ان کے بچے باہر ہو تو کہتے ہیں اندر آ جاؤ, باہر فائرنگ ہو رہی ہے. اب 100 گھروں کی شرافت 4 دیواری میں بند ہو گئی اور بدماش کی بدماشی چوراہے پہ چل رہی ہے. تو جو میجورٹی ہے وہ تو شریف لوگوں کی ہے لیکن میجورٹی خاموش ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قوم جو ہے وہ دا نیشن سفرز ناٹ اونلی فار وائلنس بٹ آلسو فار سائلنس. تو قوم کی خاموشی کی وجہ سے بھی قوم کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو جہاں میجورٹی ایسی ہو جائے, امیر المومنین کے ساتھ کون سے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں مختلف جنگوں میں. ایک تو جنگیں وہ ہیں کہ جن میں ان کا مقابلہ ہو رہا ہے مسلمانوں سے. اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں ان کا مقابلہ ہوتا تھا کفار و مشرکین سے. ایران پہ حملہ کر رہے ہیں, روم پہ حملہ کر رہے ہیں, عراق پہ حملہ کر رہے ہیں, مصر پہ حملہ کر رہے ہیں, القدس پہ قبضہ کر رہے ہیں. تو وہ جو تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے, تو اس گھوڑے دوڑانے سے فائدہ بھی ہوتا تھا, مال غنیمت بھی کافی آتا تھا, بڑی زرخیز زمینی تھی. بعض حجاز مقدس تو آپ کو پتہ ہے لق و دق صحرا ہے, ویرانہ ہے, لیکن عراق کے سرزمین, یمن کے سرزمین, فلسطین کے سرزمین بہت زرخیز سرزمین ہے. ایران فتح ہو گیا تو بہت مار آیا وہاں سے. تو ایک دوسری کشش بھی تھی وہاں پہ. اب علی کا زمانہ آیا, اب جو جنگیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی اذان ہو رہی ہے, ادھر بھی اذان ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی تلاوت ہو رہی ہے, ادھر بھی تلاوت ہو رہی ہے, ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی مقدس لوگ ہیں, ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا ہی ہے نا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں. آج تک لوگ تاریخ اسلام کے اس چیپٹر پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, نہیں یار بڑے مقدس لوگ ہیں, اب اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, مناسب نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے, نہ کریں ان پہ بات. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم ڈسپیوٹیڈ میٹر کو ڈسکس کریں, لیکن تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھ لیں کہ پیغمبر نے فرمایا علی و مال حق والحق و مال علی. ذرا تبصرہ نہ کریں لیکن پیغمبر کا ارشاد تو کہہ سکتے ہیں نا ہم, کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, دیٹس آل. تو خود مولا کائنات نے فرمایا کہ حق کو پہچان لو تو اہل حق خود پہچان لیے جائیں گے. حق کے ذریعے اہل حق کو پہچانوں. بہرحال اب جو علی کا دور آیا تو اس طرح کی جنگیں جس میں بڑے بڑوں کی بصیرت جواب دے گئی, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. خدا خدا کر کے جو لوگ علی کے ساتھ ہیں, جو ان جنگوں میں مقابلہ کر رہے ہیں, میدان جنگ میں موجود ہیں, تلوار چلا رہے ہیں, وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں. ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو متذبذبین کا ہے, جو تذبذب کا شکار ہے. یعنی علی کے ساتھ مل کے میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہیں اور ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں. یہ حال. اور پھر پے در پے جب جنگیں ہوئیں تو وہ علی سے نالا, علی ان سے نالا. علی تو ایسے ان سے نالا ہیں کہ آپ خطبہ جہاد پڑھیں نہج البلاغہ میں, سخت ترین خطبہ. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, اپنے ساتھیوں کے لیے فرما رہے ہیں. اے مردوں کی صورت والے نامردوں, تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. اپنے ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں, اے مردوں کی صورت والے نامردوں, تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. تو کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو علی کے ساتھ ہیں. کبھی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ معاویہ میرے 10 آدمی لے لے, اپنا ایک مجھے دے دے, کیونکہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہیں اور تم حق پر ہونے کے باوجود منتشر ہو. ایسے نہیں چاہیے علی کو 10 کہ جو حق پر ہونے کے باوجود منتشر ہوں, جو حق کے ساتھ بظاہر ہونے کے باوجود تذبذب کا شکار ہوں, جن کی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر ادھر سے نیزے پہ قرآن بلند کر دیا گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے کیا کریں. علی کہہ رہے مقابلہ کرو, یہ دھوکا ہے. کہہ رہے ہیں ہم قرآن سے مقابلہ کریں, قرآن اگر گر گیا تو کیا ہوگا؟ پاؤں کے نیچے آ جائے گا, استغفر اللہ. قرآن گر جائے گا, تول کے وزن کے برابر چاول دینا پڑے گا. تو ہمارے یہاں نا کہ چاول دینا پڑتا ہے. تو جن کی اپروچ یہ ہے, جن کی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ علی کہہ رہے جاؤ آگے بڑھو, یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ ہیں کہ کہتے نہیں, آپ ہمیں قرآن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ خود نہیں جا رہے ہیں, بلکہ مالک اشتر جو حاکم شام کے خیمے کے قریب پہنچ گیا اور للکار رہے ہیں کہ باہر آ جا مقابلہ کر لے, کہہ رہے ہیں مالک کو بھی واپس بلائیں. یہاں تک کہ تلوار لے کر آ گیا علی کے پاس, مالک کو بلائیں واپس فوراً. آپ نے مالک سے کہا آ جاؤ. مالک کہتے ہیں مولا سے کہو, بس چند لمحے کی بات ہے. کہا کہو علی کی جان چاہتے ہو تو, زندگی چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. اور مالک روتے ہوئے واپس آتے ہیں. یہ کیفیت. پھر حکمین کا سلسلہ شروع ہوا. اب علی چاہتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہو جو صاحب بصیرت ہو, صاحب حکمت ہو, صاحب فراست ہو, جو چیزوں کو سمجھتا ہو. ادھر سے جو شخص آ رہا ہے وہ انتہائی عیار مکار تیز ترار آ رہا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا انسان چاہیے نا جس کی فراست ہو. پیغمبر نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے بچو, مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر من نور الله, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا. یہ جو تیز ترار عیار مکار قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کا مقابلہ تو وہ کر سکتے ہیں نا جو نور خدا والی دانش و بینش رکھتے ہوں. یہاں لوگوں نے اصرار کیا, نہیں آپ فلاں آدمی کو, یہ بہت مقدس ہیں. وہ ہیں تو بہت مقدس لیکن اوپر کا خانہ خالی. وہ نہیں کر سکتے, علی جانتے ہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اصرار کر کے انہیں کو بنایا اور وہی ہوا, چیٹنگ ہو گئی. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا جو بظاہر علی کے ساتھ ہیں, تلوار بھی چلا رہے ہیں, آس پاس بھی ہیں, لیکن بصیرت سے آ رہی ہیں, یہ اصل میں امام کی شناخت ہی نہیں ہے ان کو. کہنے کو وہ بھی شیعہ ہیں لیکن یہ وہ شیعہ ہیں جو شیعان علی شیعان معاویہ کے مقابلے میں ہیں. ایک علی کا گروہ ہے ایک معاویہ کا گروہ. اس گروہ کے مقابلے میں یہ علی کے ساتھ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی, دوسرے کی, تیسرے کی, اب چوتھے کی بھی کر لی. بیسیکلی کوفہ, بصرہ, فسطاط یہ گیریسن سٹی کے طور پر آباد کیے گئے, یہ فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیے گئے. تو یہاں جو لوگ تھے وہ فوجی مزاج اور فوجی دماغ رکھنے والے تھے. اور فوج جو ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی وہ بنیادی طور پر ریاست کی وفادار ہوتی ہے, حکومت کی نہیں ہوتی. حکومت آتی جاتی رہتی لیکن تنخواہ چونکہ حکومت سے لیتے ہیں وہ, اس لیے ہر حکومت کو سلام کرتے ہیں. سلام حکومت کو نہیں کرتے ہیں, سلام کرسی کو کرتے ہیں, کہتے ہیں سیلیوٹ ٹو دا چیئر. تو جو بھی حکومت آ جائے, لیکن وفادار کس کے ہوتے ہیں؟ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں. آج علی کی حکومت آ گئی, علی کے وفادار ہیں. کل معاویہ کی حکومت آ جائے گی, اس کے وفادار ہو جائیں گے. تو یہ جو شیعہ تھے جو علی کے ساتھ شیعہ تھے, پھر میں کہوں سب نہیں لیکن ایک بڑا گروہ, یہ جو علی کے ساتھ شیعہ تھے یہ وہ خلیفتہ بلا فصل والے شیعہ نہیں تھے. مختصراً اگر ایک جملے میں عرض کروں میں تو وہ خلیفتہ بلا فصل والے شیعہ نہیں تھے, لیکن شیعہ تو کہلائیں گے. اس لیے شیعہ کہلائیں گے کہ دو گروہ ہو گئے, ایک وہ گروہ ایک یہ گروہ. تو یہ وہ لوگ تھے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک شخص نبی کے ساتھ ہو, امام کے ساتھ ہو, لیکن اس کی فراست ایسی ہو, اس کی بصیرت ایسی ہو کہ وہ امام کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہ پا رہا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امام کے سامنے نہ ہو اور اس کی بصیرت ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہو جو سامنے ہو. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اس کی بھی, میں صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پر. جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی تو منصور نے زہر دیا. منصور نے معلوم کیا کہ امام نے کن لوگوں کو اپنا وارث بنایا ہے, انہی میں ان کا جانشین بھی ہوگا. امام کا وارث کون ہے؟ حاکم مدینہ کو لکھا اس نے کہ بتاؤ ان کا وارث کون ہے. حاکم مدینہ نے لکھا کہ حضور کیا بتائیں, ان کے ایک نہیں چار وارث آپ نے مینشن کیے ہیں. ایک تو نام نامی اس میں گرامی آپ ہی کا ہے, دوسرے نمبر پہ میں خود ہوں, تیسرے نمبر پر ایک ان کی زوجہ ہیں, چوتھے نمبر پہ ان کے فرزند موسیٰ ابن جعفر ہیں. اب جو بھی ان کے وارثوں کے خلاف اقدام کرنا ہے آپ سوچ لیں, میرے پر رحم کیجئے گا بس. اب آپ دیکھیں امام نے کس طرح فراست کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اپنے جانشینی کا تعین فرمایا. اچھا اب بہت سے لوگ اس بات پر کنفیوز تھے کہ یہ امام نے چار آدمیوں کا نام کیوں لکھ دیا, بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے. تو امام کا ایک ساتھی مدینے سے گیا مکہ, مدینے میں تھا, امام کے سامنے تھا, امام ان کے سامنے شہید ہوئے, لیکن یہ بعد میں گیا مکہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے. تو وہاں مل گئے ابو حمزہ صمالی. ابو حمزہ صمالی کون ہے؟ چوتھے امام کے بھی شاگرد ہیں, پانچویں امام کے بھی شاگرد ہیں, چھٹے امام کے بھی شاگرد ہیں, ساتویں امام کے بھی شاگرد ہیں. چار اماموں سے قصب و فیض کرنے والے ہیں ابو حمزہ صمالی, جن کی معروف دعا بھی ہے, دعائیں ابھی حمزہ صمالی رمضان میں پڑھی جاتی ہے, بڑی مارکت العرا دعا ہے. معرفت کا ٹول تو علم ہے, اول العلم معرفت الجبار. علم کا آغاز, علم کی ابتدا کیا ہے؟ خدا جبار کی معرفت. تو معرفت تو علم سے حاصل ہوتی ہے, بس ایک انسان اگر عالم نہیں ہے تو اس کے اندر معرفت وہ والی نہیں ہو سکتی جو ایک عالم کے اندر ہے. بس یہ جو تقابل ہے دراصل عبادت کے عبادت معرفت کے ساتھ عبادت اور بغیر معرفت کے عبادت کا تقابل ہے کہ معرفت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس کی بات اور ہے, اس کی فضیلت اور ہے, اور جو بغیر معرفت کی عبادت ہوتی ہے اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. تو بس بصیرت ضروری ہے, خواہ وہ اس زمانے میں ہو وہ اس زمانے میں ہو. آج ہم اسلامی تحریکوں پر بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, اصل تو ہمارا موضوع وہ ہے. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ اسلام پسند کہلاتے ہیں ان کی جو روش ہے, ان کا جو طریقہ کار ہے, وہ بصیرت والا نظر نہیں آتا. مثلا کل میں مثال دے رہا تھا آپ کو تبلیغ, دعوت دینے کا طریقہ, دنیا کو کس طرح دعوت دی جاتی ہے, کس طرح آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, نیکیوں کو فروغ دینا اور برائیوں سے روکنا. صورتحال یہ ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے کہ کینسر, اور ہمارا جو امر نہیں کا طریقہ کار ہے وہ ایسے ہے جیسے ڈسپرین کی گولی. ہمارا جو امر نہیں کا طریقہ کار ہے وہ ڈسپرین کی گولی سے زیادہ نہیں, یعنی بیماری بہت بڑی ہے اور علاج کا طریقہ کار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دیکھا جائے تو. اس طرح تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی روش درست نہ کریں. پھر میں نے عرض کیا کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے, ایک وہ ہیں جن کا کام ہے صرف تبلیغ تبلیغ تبلیغ, اور تبلیغ بھی کن چیزوں کی تبلیغ, تبلیغ ان چیزوں کی کہ شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے, داڑھی کس بٹن تک ہونی چاہیے, کدو شریف پکانے کا طریقہ کیا ہے, کیلے کو قبلہ رخ کس طرح کرتے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, اس طرح کے لیکچر دروس آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے, آج کل تو سوشل میڈیا پہ عام ہے کہ کیلے کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے اور قبلہ رخنے کا طریقہ کیا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ وہیں رکے ہوئے ہیں, اور دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے. ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اصل میں دین کی تبلیغ اس زمانے میں 21ویں صدی میں کیسے ہوگی. اور وہ الگ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں کہ دنیا اسلام سے نزدیک آنے کے بجائے اور دور ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ یہودی تھا, اس کی بیٹی اسلام کی طرف مائل ہو گئی تھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن مائل ہو گئی تھی. تو وہ یہودی یہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح اپنی بیٹی کو مسلمانوں سے اسلام سے دور کروں. ایک دن وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک مسلمان اذان دے رہا ہے, اور وہ اذان انتہائی کرخت لہجے میں دے رہا ہے. یہ رک گیا, جب اس نے اذان ختم کر دی تو یہ آگے بڑھا اور اس نے جا کر کہا کہ بھائی میں یہودی ہوں, مجھے آپ کی اذان بہت پسند آئی. اس نے کہا سبحان اللہ, ایک یہودی کو میری اذان پسند آ رہی ہے, اصل میں میری ایک بیٹی ہے جو اسلام کی طرف بہت مائل ہے اور وہ مجھے بہت عزیز ہے, میں چاہتا ہوں اس کی خاطر تم میرے گھر کے باہر آ کے اذان دے دیا کرو اور میں تمہیں کچھ پیمنٹ بھی کروں گا. دیکھیں نہیں, پیمنٹ کی کیا بات ہے, نیک کام ہے, اس سے اچھی کیا بات ہوگی, یہودی کے گھر کے سامنے اذان دینا ہے, ثواب ہی ثواب ہے. دیکھیں میں فری دے دوں گا. کہ نہیں آپ آئیے, تشریف تو لائیے, کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کروں گا میں. دوسرے دن فجر سے ہی شروع ہو گیا وہ, صبح صبح لڑکی کی آنکھ کھلی, اس نے باپ سے پوچھا, بابا جان یہ باہر کیا شور ہو رہا ہے, ایک بڑی کرخت سی آواز آ رہی ہے چیخنے چلانے کی. اس نے کہا بیٹا یہ اذان ہو رہی ہے, اذان. اس نے کہا اذان کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا وہ جس مذہب کی طرف تم بہت مائل ہو اس مذہب میں عبادت کے لیے اس طرح بلاتے ہیں. اس نے کہا اتنے کرخت طریقے سے بلاتے ہیں, اس لہجے میں بلاتے ہیں عبادت کے لیے؟ ابھی تمہیں پتہ ہے کیا, یہ تو شروع شروع ہے, ابھی پہلی چیز ہے, ابھی اور چیزیں آئیں گی اس مذہب کے تمہارے سامنے. اس یہودی نے اپنی بیٹی کو اذان ہی کے ذریعے اسلام سے متنفر کر دیا. تو بس آج کا مسلمان بھی اللہ اکبر کے ذریعے اسلام سے متنفر کر رہا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے متنفر کر رہا ہے اسلام سے. کہ اسلام کا وہ پیغام جو اس تک جا رہا ہے، اس انسان تک، کون سا جا رہا ہے؟ وہ یہ والا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب بم کا دھماکہ. وہ کہتے ہیں نا، مسجد میں اگر اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً زمین پہ لیٹ جانا چاہیے. کسی نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر آپ کو مسجد میں اللہ اکبر کی ایک دم آواز آئے تو آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں. یعنی اللہ اکبر کا نعرہ کس چیز کی علامت بن گیا؟ آپ سوچیں کہ اسلام کو اسلام ہی کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی سازش تیار ہو گئی. تو ایسے میں ضروری ہے نا کہ مسلمان بصیرت سے کام لیں اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں. اور صحیح تعلیمات کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی لیڈرشپ کو تلاش کریں جو با بصیرت قیادت ہو. لیکن لوگ اقدام نہیں کرتے، عوام اقدام نہیں کرتی، اقدام تو خواص کرتے ہیں، فیصلے تو ان کو کرنے ہوتے ہیں. ہاں، لوگ یا حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. تو با بصیرت قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. بقول اقبال کے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. لیکن ایسی لیڈرشپ کہاں سے آئے؟ آج ہم امت تو ہیں، امت مسلمہ، لفظ امت تو ہمارے لیے آئے، قرآن کریم کے اندر آیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اچھا، امت تو امام سے ہوتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امت ہے اور امام نہیں ہے؟ اگر امام نہیں ہے تو امت کیسے ہو گئی؟ امام کے بغیر امت ہوتی ہے کبھی؟ اگر 11, 12, 13 نوجوانوں کا ایک ٹولہ کہیں چلا جائے اور وہ کہے کہ جی ہم ٹیم ہیں، کرکٹ کی ٹیم فرض کریں، کوئی ان سے پوچھتا ہے بھائی آپ کا کیپٹن کون ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، کیپٹن کوئی نہیں ہے، بس دیکھیں یہ بالرز ہیں، بیٹس مین ہیں، یہ وکٹ کیپر ہیں، یہ فیلڈر ہیں. کہ نہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹیم میں یہی ہوتے ہیں، بالر ہوتے ہیں، بیٹس مین ہوتے ہیں، وکٹ کیپر ہوتے ہیں، لیکن ایک کیپٹن بھی تو ہوتا ہے. کہا نہیں، ہم سب کیپٹن ہیں. کہ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں ٹیم، جیسے آپ نے لفظ منہ سے نکالا ٹیم، فوراً ذہن میں آئے گا اس کا ایک کیپٹن ہوگا. اگر آپ کہیں گے کیپٹن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوگی. جب آپ کہتے ہیں امت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام ہونا چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں امام، اس کا مطلب یہ کہ پیچھے ایک امت کھڑی ہوگی. یہ کیسی امت ہے بھائی جس کا امام نہیں ہے؟ اور پھر ہم امت مسلمہ ہیں. امت ہو اور امام نہ ہو تو وہ اس ریوڑ کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کوئی چرواہا نہ ہو. امت ہو اور اس پر امام نہ ہو تو ایک ریوڑ کی طرح ہے جس پر کوئی چرواہا نہ ہو. تو جس طرح بھیڑ بکریاں ہیں، ادھر بھاگ جاتی ہیں، ادھر بھاگ جاتی ہیں، ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر چلی جاتی ہیں، بے اے نہیں آج امت مسلمہ کی کیفیت ہے. ریوڑ کی طرح ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس کی سینگ جہاں سما رہی ہے وہ وہاں جا رہے ہیں. یہ شعور نہیں ہے، یہ آگاہی نہیں ہے، یہ بصیرت نہیں ہے کہ یہ جو ہم اقدام کر رہے ہیں اس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے. اور وہ جو امام یا لیڈرشپ کے تعین کے لیے جو میکانزم ہے، اس میکانزم کو ہی خراب کر دیا گیا، جس کے ذریعے اس امت کے اندر وہ قیادت سامنے آتی ہے. لیکن طول تاریخ میں اگر کہیں آپ کو قیادت کا فقدان نہیں نظر آئے گا تو وہ مکتب تشیع ہے. طول تاریخ میں اگر آپ کو کہیں قیادت کا فقدان نہیں نظر آیا تو وہ مکتب تشیع ہے. بے شک امام قید میں ہوں، لیکن شیعہ کسی بھی کونے پہ ہوں گے، شیعہ یعنی فالوور، امام یعنی لیڈر، ایک امام ہے اور اس کے فالوور ہیں، وہ فالوور کہیں پہ بھی ہوں ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہمارا امام وہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ امام تخت پر ہو، ممکن ہے وہ امام خیر خانے میں ہو. اگر امام خیر خانے میں بھی ہو تو ہمارا تمسک خیر خانے سے ہوگا، ہمارا تمسک خیر خانے سے ہوگا. یہ کیوں ہے؟ مکتبہ تشیع کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہے؟ اس لیے حاصل ہے کہ اس پورے میکینزم کی ایک روح ہے، اس روح کو کہتے ہیں ولایت. اس روح کا نام ہے ولایت. یوں سمجھ لیں کہ دین کو آپ ایک تسبیح کی مانند سمجھ لیں، اور دین کے جو اجزاء ہیں، جو تعلیمات ہیں، عقائد ہیں یا احکام ہیں، عبادات ہیں یا اخلاق ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں. ان دانوں کو جس ڈوری میں پرویا گیا ہے وہ ہے ولایت. ولایت دین کے تسبیح کے دانوں کی وہ ڈوری ہے. اگر یہ ڈوری توڑ دی جائے، جیسے کہ امت نے توڑ دی ڈوری، تو کیا ہوگا؟ دانے بکھر جائیں گے. تو امت نے یہ کیا کہ وہ تسبیح کی ڈوری جس کو اللہ کے رسول نے باندھی اور کہہ دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، امت نے اس کو توڑ دیا، دانے بکھر گئے. ایک تسبیح آتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا اللہ اکبر الحمدللہ، اس طرح کی تسبیح ہوتی ہے نا، ایک پلاسٹک کی، فرض کریں وہ تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں، کہیں اللہ اکبر گرا ہوا ہے، کہیں الحمدللہ، کہیں سبحان اللہ، لوگ کہیں گا تسبیح ٹوٹ گئی ہے، سب سمیٹنا شروع کر دیں گے. جب سمیٹنا شروع کیا لوگوں نے، کسی کے ہاتھ میں اللہ اکبر والے دانے آ گئے، کسی کے پاس الحمدللہ والے دانے آ گئے، کسی کے پاس سبحان اللہ والے دانے آئے، مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں مختلف دانے آ گئے. امت نے کیا کیا؟ دین کی تسبیح توڑ دی، دانے بکھر گئے. کسی کے ہاتھ میں توحید کا دانہ آ گیا، وہ توحید کا چیمپئن ہے، ایسا چیمپئن ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کہا شرک، یا علی بدعت، اس کے پاس ایک ہی دانہ آیا ہے اور وہ توحید کا دانہ ہے. کسی کے پاس نماز والا دانہ آ گیا، وہ کہتا نماز نماز نماز، نماز ہی دین ہے شاید.
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
کسی کے پاس جہاد والا دانہ آ گیا، اس کو کفار و مشرکین ملے نہ ملے، وہ مسلمان کو ہی مار کے جنت میں جانا چاہتا ہے، اور مسلمان میں بھی کسی فاسق فاجر کو نہیں مارتا ہو، وہ کسی نمازی کو، کسی ماتمی کو، کسی عزا خانے میں، کسی مزار میں، ان کو مار کے زارہ جنت کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہی دانہ آیا، اس کے علاوہ اس کو دین کا اور کچھ نہیں ملا. تو لوگوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے. ان الذین فرقوا علی دینہم وکانوا شیعا، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جتنا ہے نا اس پہ خوش ہے، جتنا اس کو مل گیا اس پہ خوش ہے، وہ سمجھتا ہے یہی دین ہے. تو دانے بکھر گئے، جب دانے لوگوں نے چن لیے تو کسی کونے میں ڈوری پڑی ہوئی تھی. کسی نے کہا رہے ڈوری تو کسی نے اٹھائی نہیں، انہوں نے ڈوری اٹھا لی، ان کے ہاتھ میں دانے نہیں لگے، اب کیا کریں گے؟ ڈوری ہاتھ میں لپیٹ لیا، گلے میں ڈال لیا، ان کے پاس دانے نہیں پہنچے. تو دیکھیں تسبیح بغیر ڈوری کے دانے کو بھی تسبیح نہیں کہتے، اور نہ بغیر دانے کے ڈوری کو تسبیح کہتے. تو دین تو ایک پورا نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کی روح ولایت ہے، اس نظام زندگی کی روح ولایت ہے. تو اس ولایت کے ساتھ یہ دین افیکٹو ہوگا, اس ولایت کو چھوڑ کے یہی حال ہوگا جو دین کا حصے بکھرے کر کے مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں مختلف چیزیں ہوں گی. بہرحال آج کی بحث کو ہم یہ روک دیتے ہیں, کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ میکینزم ہے جس کی وجہ سے تشیع کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں, ہر دور میں تشیع کے پاس قیادت رہی. اس لیے کبھی شیعہ اس طرح حیران اور سرگردان نہیں رہے. ہاں البتہ جو اس نظام سے وابستہ نہیں رہے وہ حیران اور سرگردان ہو سکتے ہیں ظاہر, لیکن بہرحال ایک مرکزیت عالمی سطح پر ایک مرکزیت رہی اور آج بھی ہے, اور جو لوگ بصیرت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی افریقہ کے رہنے والے شیخ زکزکی, اور ایک شیخ زکزکی نہیں ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اس مکتب کو پڑھ کے غور فکر کر کے سمجھ کے قبول کر رہے ہیں, ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے, پوری دنیا میں ہیں, آپ کے اپنے ملک میں, آپ کے اپنے شہر میں ہیں ایسے لوگ جو پڑھ لکھ کر سمجھ کر اس مکتب کو قبول کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, بصیرت کے ساتھ کتابیں لکھ رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں مستبصرین. ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مستبصرین, اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کتابوں کو کہتے ہیں مؤلفات المستبصرین. مستبصرین کون ہیں؟ وہ کہ جن کی بصیرت جاگ اٹھی ہے. مستبصر کون ہے؟ جس کی بصیرت جاگ گئی ہے. جس کی بصیرت جاگ جاتی ہے وہ اس مکتب کی طرف آ جاتا ہے, بصیرت کے ساتھ آتا ہے. اور بھی لوگ دوسرے مذاہب کو بھی جوائن کرتے رہتے ہیں شادی واری کرنے کے لیے مختلف وجوہات, لیکن جو بصیرت کے ساتھ آتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے. بس یہ روکتا ہوں میں اپنے بیان کو کہ ہم نے آپ کے سامنے مثالیں دی, اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ تھے, امیر المومنین کے ساتھ لوگ تھے, امام حسن کے ساتھ لوگ تھے, لیکن اگر صاحبان بصیرت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھیے جو حسین کے ساتھ تھے. کس بصیرت کے ساتھ تھے؟ مجال ہے ادھر سے ادھر ہو جائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے کیسے لوگوں کو حسین نے جمع کیا. ہر آدمی آ نہیں سکتا, ایسے تو نہیں نا حسین نے کہا کہ خدا نے مجھے جیسے با وفا اصحاب دیے میرے علم میں ایسے با وفا اصحاب نہیں ہیں, میرے علم میں نہیں کہ کسی اور کی. ایک شخص اس بات پر حیران ہوتا تھا کہ سید الشہدا نے یہ جملہ کیوں کہا, ایک شخص حیران ہوتا تھا کہ حسین نے یہ جملہ کیوں کہا اپنے ساتھیوں کے لیے. ٹھیک ہے امام حسین کے ساتھی بہت با وفا تھے, لیکن یہ کہ جیسے مجھے اصحاب دیے گئے ویسے میرے علم میں نہیں ہے, اصل جملہ اس طرح ہے کہ میرے علم میں کسی اور کے نہیں ہے. خواب میں اس نے دیکھا کہ روز عاشورہ ہے اور وہ کربلا میں ہے. ایک مرتبہ ظہر کا وقت ہوا تو سید الشہدا نے کہا کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے میدان میں, اور اپنے تین ساتھیوں کا انتخاب کیا جن سے کہا کہ تم دوران نماز سامنے کھڑے ہونا, اگر کوئی سامنے سے حملہ ہو تو روکنا. ان تین میں سے ایک یہ شخص تھا جو خواب دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ سید الشہدا نے مجھے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونا, اور باقی دو ساتھیوں کو اپنے اصحاب کے سامنے کھڑا کیا. نماز شروع ہوئی, جیسے ہی نماز شروع ہوئی دشمن کی طرف سے ایک دستہ آیا, اور آگے آنے کے بعد اس نے تیر کمان میں جوڑے اور ایک مرتبہ تیر چلائی. جو امام حسین کے ساتھی تھے انہوں نے آگے بڑھ کے تیر کو اپنے سینے میں, اپنے ڈھال میں, اپنے بعد میں ہاتھ سے روکا. ایک تیر آیا اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ, تو فطری طور پر ہوتا ہے نا انسان ایک دم بچ جاتا ہے, تو ایک دم یہ تھوڑا سا ہٹا اور وہ تیر جا کے امام حسین کو لگ گیا. اس نے سوچا کہ بہت غلط ہو گیا کہ میں تیر کو روک نہیں سکا, تو اب میں روک لوں گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تیر آیا اس کی طرف, جیسے آیا غیر ارادی طور پر یہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, وہ تیر بھی جا کے سید الشہداء کو لگ گیا. جب نماز ختم ہوئی تو اس نے امام حسین کی طرف دیکھا تو سید الشہداء نے اس کی طرف صرف مسکرا کے دیکھا, کہا کچھ نہیں. اور آپ نے اپنے ان دو ساتھیوں کی طرف دیکھا, پھر اس نے بھی دیکھا ان کی طرف, تو دیکھا وہ دونوں اپنے جسموں پر بہت سے تیر کھا کے گر چکے. بس اس کی آنکھ کھل گئی, بہت اس نے توبہ کیا, رویا, گڑگڑایا, معافی مانگی, کہا فضل رسول واقعی جیسے ساتھی آپ کے تھے ایسے ساتھی چشم فلک نے نہیں دیکھے, دیکھ نہیں سکتے. کوئی ہے ایسا جو چراغ گل کر کے کہے کہ چلے جاؤ اور نہ جا رہے ہوں, ابھی چراغ روشن کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں بلکہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس طرح تجدید عہد کریں کہ فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, صرف جان بچانے کے لیے چلے جائیں, یہ تو ایک جان ہے. اس طرح اگر 70 مرتبہ زندگی ملے 70 مرتبہ آپ پر قربان کریں. کوئی کہتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں دشمنوں کے نرغے میں, کل ہم آپ کے نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. آپ کی والدہ گرامی نے اگر پوچھ لیا کہ میرے لال کو چھوڑ کے آ گئے دشمن کے نرغے میں, صرف جان بچانے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں. ہاں جب حسین نے دیکھ لیا اپنے ساتھیوں کو, ان کی استقامت کو, ان کی شجاعت کو, ان کی شہامت کو, پھر ان کو ان کا مقام بتایا اور اپنے اصحاب با وفا کو حسین نے آخری وقت تک یاد کیا. جب وقت رخصت آئے خیمے میں اور اس کے بعد باہر نکل کر گئے, گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں, یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا, اے میرے شیرو, اے میرے دلاورو, ارے کہاں ہو تم, میں حسین تمہیں آواز دے رہا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے. لاشائے شہدا میں جنبش ہوئی, گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پکارے اور یہ غلام جواب نہ دے. اللہ اکبر. وہ اصحاب حسینی آخری وقت ہے, مسلم ابن اوسجا ایک مرتبہ وقت نزا میں ہے, روح قفص انسنی سے پرواز کرنے والی ہے, حبیب ابن مظاہر سامنے آتے ہیں, کہتے ہیں مسلم جاؤ تمہیں شہادت مبارک ہو, لیکن کوئی پیغام اگر اپنے گھر والوں کو دینا چاہتے ہو تو بتا دو, ہم تمہارے گھر والوں کو پہنچا دیں گے. مسلم کی زبان سے الفاظ نہیں نکلتے. ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں, بس ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا. کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی وصیت نہیں ہے, بس اس غریب کربلا کا ساتھ نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ حسین میدان میں آتے ہیں, بڑھ کے عملے کہتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے دوستو, میرے ساتھیوں, آؤ حسین کی جنگ دیکھو, اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا, اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 سال کا بیٹا مارا گیا. ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سرخانیاں چلنے لگیں, جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا سید سجاد قیامت تو نہیں آ گئی, اور سید سجاد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, السلام علیک یا ابا عبد اللہ لعنۃ اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.